نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور صحابہ کرام حاضر تھے کہ اچانک ایک صاحب جن کی نہایت کالی داڑھی تھی بہت عمدہ سفید لباس آئے لباس پہنا ہوا وہ حاضر ہوئے تو انہیں دیکھ کر ہم سوچنے لگے کہ یہ مدینے کا آدمی ہوتا ہے تو ہم پہچان جاتے کیونکہ اس زمانے میں مدینے کی آبادی بہت تھوڑی تھی اور اگر یہ باہر سے آتا تو اس کے کپڑے پر گرد و غبار ہوتا کیونکہ اس زمانے میں سڑکیں پکی نہیں تھی جو مسافر ہوتا گرد و غبار سے پتہ چل جاتا کہ یہ مدینہ شریف کے باہر سے آیا ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ نیا آدمی کون ہے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لانا پھر پوچھا ان صاحب نے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ روزہ نماز حج زکوٰۃ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ احسان وہ نعمت ہے کہ ہر وقت یہ خیال ہو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسا نہ ہو ایسا مراقبہ مشکل ہے تو اتنا تو انسان مراقبہ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ایک واسطے سے بخاری شریف میں مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد فرمایا کہ اس کی شرح یہ ہے کہ احسان جب نصیب ہوتا ہے کہ دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے یہ انسانی کیفیت اہل اللہ کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی حسین ہو جائے اور ہمارا اسلام بھی حسین ہو جائے یعنی ہمارے ظاہری جو اعضاء ہیں جس پہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے ان پہ اسلام نافذ ہو کر وہ حسین بن جائے اور ہمارا باطن بھی اخلاق رزیلہ سے تبدیل ہو کر اخلاق حمیدہ سے مزین ہو جائے تو ہمارا باطن بھی حسین بن جائے گا یہ دونوں چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں کہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت احسانیہ پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر کام جب وہ کرے گا تو گویا کہ اس کے دل میں یہ استحضار رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جب اللہ دیکھیں گے تو کوئی کام خلاف شرع نہیں کرے گا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرے گا جو بندہ غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہی یہ کام کرتا ہے اور اس پھر کیا ہوگا کہ نماز بھی اچھی پڑھتا ہے بتائیے نماز کس کی پیاری ہوگی جس کو یہ خیال ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جو مزدور دیکھتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اچھی طرح مزدوری کرتا ہے اور جب مالک چلا جاتا ہے تو جناب سگریٹ پیتا ہے ٹھیک سے کام ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہر وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ان کا سجدہ کیسا ہوتا ہے آپ دیکھیں خود مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے 200 سلطنت سے زیادہ لطف آتا ہے لیکن ذوق سجدہ پیش خدا حشت آئے از دو سج ملکت تو رو اللہ کے سامنے ایک سجدہ کا مزہ 200 سلطنت سے افضل ہے اللہ اللہ کیا میرے دوستو یہ نعمت ہے اے اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے وہ بہت بڑے مالک ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ والوں کی صحبت سے احسانی کیفیت عطا ہو جائے گی تو ہر وقت محسوس ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک چیز کو اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے یہ استحضار ہمارے اوپر ہر وقت قائم رہے کہ میرے اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ دیکھتے ہیں تو بندہ کیسا رہتا ہے؟ جب شیخ دیکھتے ہیں، والد دیکھتے ہیں، استاد دیکھتے ہیں، کوئی معزز شخص ہمیں دیکھتا ہے تو ان کے سامنے ہماری حرکتیں کیسی ہوتی ہیں، کس طرح سے ہم مہذب بن کے رہتے ہیں، تہذیب یافتہ بن کے رہتے ہیں. کوئی ایسا کام ان کے سامنے نہیں کرتے کہ جن کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو، ان کی عظمت کی کمی نہ محسوس ہو. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں سب سے بڑی ہیں، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہمارے اوپر ہے. تو بندہ زندگی اپنی ایسی گزارے کہ کوئی لمحہ ایسا ہمارا زندگی کا نہ ہو کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہر لمحہ حیات ہمارا اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ گزرنا چاہیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ، جب یہ کیفیت احسانی دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر سجدے کا مزہ کچھ اور ہوگا. اس کا سجدہ سجدہ ہوگا، اس کی نماز نماز ہوگی، اس کا روزہ روزہ ہوگا، اس کی زکات زکات، اور اس کا حج ہر عبادت مزیدار ہو جائے گی. احسانی کیفیت کتابوں سے نہیں ملتی، یہ صرف اللہ والوں کے سینے سے ملتی ہے. علامہ قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے اہل علم، علوم ظاہرہ تو مدرسوں سے حاصل کرو، اما نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم السینہ درویشہ بائجست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں سے پاؤ گے؟ یہ فقیروں کے سینوں سے پاؤ گے. اسی کو میرے شیخ الار ولاج مانی بلا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیے میں. ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. یہ اہل اللہ سے یہ نعمت ملتی ہے، کیفیت احسانی کی نعمت اہل اللہ کے سینوں سے ملتی ہے. تو بھائی، جب وہ صاحب جن کی داڑھی بالکل کالی تھی اور لباس بالکل سفید تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم جانتے ہو یہ کون صاحب تھے؟ یعنی ابھی جو صاحب سوال کر رہے تھے کہ من احسان من ایمان، یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ عرض کیا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. آپ بتاؤ، صحابہ کی دوستوں کیا قسمت تھی کہ اپنی آنکھوں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ معمولی قسمت ہے، قسمت کی بات ہے. بتائیے، صحابہ کا ایمان کیسا ہوگا؟ آج بڑے سے بڑا ولی اللہ اپنے زمانے کا ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ان کے قلب کی کیفیت احسانیہ تھی وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. کیا ان کا مقام تھا میرے دوستو؟ کیسا کوئی شخص قیامت تک ان کے مقام کو پا سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے، اصلی شکل میں ہوتے تو صحابہ نہیں دیکھ سکتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھنے پر ایک واقعہ یاد آیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے، ایک دن درخواست کی کہ اے میرے بھتیجے، آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، مجھے بھی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دکھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، انہیں اصلی شکل میں صرف پیغمبر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں کی روحانیت اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نے کہنے لگے کہ آپ جان رہے یا نہ رہے، آپ مجھے بس دکھا دیجئے. اب ظاہر بات ہے، چچا کی فرمائش تھی، آپ نے وعدہ فرما لیا. ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. اب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے پیر سبز کے رنگ کے تھے اور قد و قامت اتنی زیادہ تھی کہ پیر حدیم پر تھا اور سر آسمان پر تھا. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوب دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا اور تھے جن کا نام تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, جو آپ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے. ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ اے عباس, آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, عمر میں کون بڑا ہے؟ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن لیں, کتنا با ادب جواب تھا, کیا با ادب تھے وہ. فرمایا کہ بڑے تو وہ ہیں, البتہ اتنی سی بات ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ, کیا جواب میرے دوستو. محدثین لکھتے ہیں ھذا من اجل مناقبہ, یہ جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنے با ادب تھے, ورنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہوا اکبر النبوہ درجتن وانا اکبر سنن, لیکن انہوں نے اپنے لیے بڑائی کا نام نہیں آنے دیا بڑائی کے, کہ میں بڑا ہوں چاہے عمر میں ہو, لیکن لفظ بڑائی کا استعمال نہیں کیا اپنے لیے. کیا ادب تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ادب نصیب فرمائے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خدا جوئیں توفیق ادب, اے اللہ میں آپ سے ادب کی بھیک مانگتا ہوں. با ادب بے ادب محروم از فضل رب, جو بے ادب ہوتا ہے اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے. کتنا ہی انسان قابل ہو لیکن بے ادبی کے اس کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں تو یہ شخص محروم رہ جائے گا. اور ایک شخص سے قابلیت نہیں ہے لیکن با ادب ہے, بڑوں کا ادب ہے, استاد کا ادب ہے, والدین کا ادب ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ادب کی وجہ سے بہت کچھ نوازیں گے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے ہیں اور ایک صاحب عام آدمی آتے ہیں وہ بھی وضو کرنے لگے, تو وہ صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا ہوا پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے. ان کو بہت ہی یہ عیب محسوس ہوا کہ میرا استعمال کیا ہوا پانی ایک اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی طرف جا رہا ہے, یہ بے ادبی سی معلوم ہوتی ہے. تو اٹھ کے وہاں سے دوسری طرف جا کے بیٹھے تاکہ امام صاحب کا استعمال کیا ہوا پانی ان کی طرف آئے. یہ بس چھوٹا سا کام, چھوٹا سا ادب انہوں نے دکھا دیا. مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ کوئی نیکی نہیں تھی, بس اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فضل فرمایا, مجھے معاف کر دیا محض ایک ادب کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے مقبول بندے کا ادب کیا تھا, جا تجھے ہم نے معاف کر دیا. دیکھا آپ نے, بڑے بڑے قابل لوگ اگر بے ادب بن جاتے ہیں تو میرے دوست کو خطرناک ہوتا ہے. اور ایک آدمی ہے, کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, لیکن با ادب ہے, بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرتا ہے, ان کا ادب کرتا ہے, اعتراض کرنے کا موقع بھی ہے لیکن اعتراض نہیں کرتا. جیسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے, بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ میں اعتراض کر سکتا تھا لیکن میں نے پوری زندگی حضرت حاجی صاحب پہ کبھی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ میرے شیخ تھے, میرے بڑے تھے. اور میں سوچتا تھا کہ اے اشرف علی, بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, تو میں اس بات کو بھی اسی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں جس میں بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آتی, تو یہ بھی بات اسی میں ڈال دیتا ہوں میں, لیکن کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. حضرت کی معلومات فرماتے ہیں, میں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے. ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسا نوازا ان کو میرے دوستوں. اس لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يرحم صغيرنا ولم يعقل كبيرنا فليس منا, جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا, عزت اکرام نہیں کرتا, ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص. کتنی بڑی وعید ہے, یعنی ہمارے راستے پہ نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ نہیں ہے وہ شخص جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا. ہاں تو جو دنیا سے گیا اگر اللہ کو نہ پایا میرے دوستو تو اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ خسارے میں گیا. آپ بتائیں جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے ساتھ بلڈنگ جائے گی، نوٹ جائیں گے، بیوی بچے جائیں گے، کاروبار جائے گا، ارے گھڑیاں تک اتار لی جائیں گی، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، خالی کفن لے کے جائیں گے میرے دوستو، کفن لے کے. اگر اللہ کو ہم نے پا لیا، مولا کو پا لیا تو مولا کو لے کے جائیں گے، اللہ والے بن جائیں پھر آپ کی آخرت کے آپ کیا ہوں گے؟ مالدار ہوں گے. یہاں کوئی نہیں رہنے والا، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. پھر قیامت کے دن دیکھنا کہ اولیاء اللہ کی کیا قیمت ہوتی ہے. بتائیے یہ جسم مٹی ہے یا نہیں؟ اس مٹی نے جو روزہ، نماز، اللہ اللہ کر لیا، اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لی، تو خدا اسی مٹی کے ساتھ ہوگا. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھول رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پانچ شیشیاں لو، ایک شیشی میں پیشاب رکھ دو، جسے لوگ حکیموں کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، دوسری شیشی میں عرق غلاف بھر دو، تیسری شیشی میں سونا بھر دو، چوتھی شیشی میں مشک بھر دو، اور پانچویں شیشی میں جناب 10 کروڑ کا موتی رکھ دو. تو شیشیوں کی قیمت تو برابر، ظرف تو برابر، مگر مظروف جو مظروف ہے، اندر جو مال ہے اس کی وجہ سے دام میں فرق ہوگا. عرق غلاف والی شیشی کی قیمت کتنے 100 روپے ہوگی، جس شیشی میں سونا ہے وہ 50,000 روپے کی ہوگی، جس میں مشک ہے وہ 1 لاکھ کا ہوگا، جس میں 10 کروڑ کا موتی ہے وہ شیشی پلس 10 کروڑ ہوگی. اب اگر کوئی کہے کہ 5 روپے کی شیشی ہے لہذا تم 5 روپے میں لے لو اور ہمیں یہ شیشی دے دو، تو وہ کہے گا کہ مجھے بیوقوف مت بناؤ، یہ شیشی تو 5 روپے کی ہے مگر اس کے اندر تو دیکھو کہ 10 کروڑ کا موتی ہے. اسی طرح اللہ والوں کا جسم مت دیکھو، ان کی مٹی کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. تو اپنی مٹی کو میرے دوستو اللہ پر فدا کر دے، اللہ کو جوانی دے دے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جس اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے اس کے اللہ پر جوانی فدا کر کے دیکھیں، پھر یہ ہماری جوانی غیر فانی ہو جائے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، آپ نے یہ جوانی اپنے اللہ پہ قربان کر کے اللہ کے خزانے میں جمع کر دی ہے، جو چیز وہاں جمع ہو جاتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. جو مال آپ نے اپنے اوپر خرچ کر لیا وہ فنا ہو گیا، جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا، سمجھو کہ وہ باقی ہو گیا، کیونکہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، چلا گیا میرے دوستو، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے محفوظ ہو گیا. تو اللہ کا سودا میرے دوستو بڑا مہنگا ہے. ایک صاحب جب گناہ چھوڑنے سے ولی اللہ ہو گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، ان کو احساس ہوا کہ میں کس قدر گندگی یا گناہوں والی زندگی گزار رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی محبت میں ایسا لطف ایسا مزہ ہے. تو پھر وہ کیا کہنے لگے، جمادے چند آدم جا خریدم، جمادے چند آدم جا خریدم، بحمد اللہ عجب ارزا خریدم. اے اللہ میں نے گناہوں کے چند کنکر پتھر پھینک دیا، گناہ چھوڑ کر آپ کو پا گیا، الحمدللہ بہت سستا پایا ہے. گناہ چھوڑنے سے آپ نے کوئی اچھا کام چھوڑا؟ گناہ خراب چیز ہے، آپ نے تو خراب چیز چھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے دوستو اچھی چیز نہیں چھڑا رہے، اللہ آپ سے گندی خراب چیز چھڑا رہے، آپ بھی اس کو خراب سمجھتے ہیں. بھائی گناہ چھوڑنا ویسے تو بہت مشکل لگتا ہے مگر اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے آسان ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹے بچے سے کہو کہ دودھ پینا چھوڑ دے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو پیتے رہیں گے، مگر جب 2 سال کے بعد ماں اپنی چھاتی پر نیم کی پتی لگاتی ہے تب بچہ کہتا ہے کہ اماں کا دودھ تو بڑا کڑوا ہے، حالانکہ دودھ تلوار نہیں ہے، ما عقل مند ہے، شریعت کا پابند بنانا جانتی ہے، ایسے ہی شیخ وہ ہے جو شریعت کے قانون پر مزہ دے اور گناہ پر ایسی کڑواہٹ پیدا کر دے کہ گناہ کڑوے معلوم ہو اور اللہ کا نام میٹھا معلوم ہو. ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھ پھر حلاوت نام پاک کبریا کی. اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. دیکھیں جب سانپ کاٹ لیتا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سانپ کاٹتا ہے تو نیم کی پتی بھی میٹھی لگتی ہے، اور جب سانپ کا زہر اتر جاتا ہے تب نیم کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. تو جس ظالم کو گناہ میں مزہ آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ شیطان نے اس کو کاٹا ہوا ہے. لہذا اللہ والوں کے پاس رہو، پھر انشاءاللہ تعالی گناہ آپ کو کڑوے لگیں گے. ہیں 100 برس میں جو راستہ طے نہیں ہوتا وہ اللہ والوں کے ساتھ سیکنڈوں میں طے ہوگا انشاءاللہ تعالی. جیسے انڈے کو مرغی کے پر میں رکھ دو، 21 دن کے بعد انڈوں میں جان آ جاتی ہے یا نہیں، بتاؤ بھائی. ہیں دیکھا آپ نے صحبت کا اثر، مرغی کوئی تقریر کرتی ہے اور جو مرغی انڈوں پر بٹھائی جاتی ہے اس کا دانا پانی کون دیتا ہے؟ مالک دیتا ہے تاکہ انڈوں سے بچے پیدا ہو جائے. تو اللہ جس بندے سے اپنا دین کا کام لیتا ہے، جس کی صحبت سے اللہ ولی اللہ بناتے ہیں، تو وہ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. یہ دوستوں، یہ دستور چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کو خلوت کی عبادت محبوب ہے، لیکن خلوت کو چھوڑیے اور جائیے میرے عاشقوں کے پاس، جا کے بیٹھیے. یدعون ربہم، ان کی علامت کیا ہے؟ یدعون ربہم، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں شب و روز، دن رات ان کا مشغلہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور کوئی ان کا کام نہیں ہے. صبح شام مشغلہ بس اسی چیز کا ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یدعون ربہم بالغداتی والعشی، اور کس لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یریدون وجہا، ان کے دارائے قلب کے اندر صرف اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ کوئی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ثمرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، وہ اللہ والا بھی قربانی دیتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، اپنے احباب کو اللہ کی محبت سکھاتا ہے، اور احباب بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو کر اس اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، اس کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں کے مجاہدوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فضل فرمائی دیتے ہیں کہ میرے بندے دونوں میری محبت کے لیے کس قدر قربانی اور مجاہدہ دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں فرماتے ہیں. اللہ کے لیے میرے دوستو یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، دل چاہ رہا کہ اس کی تھوڑی جو ہے نا بات سنا دوں، کہ بہت ہی پیاری دعا ہے. مان لو بھائی کسی کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ خراب کرنا ہے اور اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، تو بھائی یہ جو دعا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو تبدیل فرما کر اس بندے کو دوزخی سے کاٹ کر جنتی لکھ دیں گے. اس کا نام کیا ہے؟ سوئے قضا. اس سے پناہ یہ حدیث شریف میں. تو بھائی ہم اپنا صبح شام کا یہ معمول بنائیں اس دعا کو پڑھنے کا. ہمارے شیخ العرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا ہمیں اکثر سکھاتے تھے، اور حضرت والا کی کتاب ہے صبح شام کے معمولات، اس میں بھی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں اتنی محنتوں سے اتنا ذخیرہ جمع کیا اور پھر بھی ہم نہ کھائیں. مفت کی دے رہے ہیں، ساری محنت ان اللہ والوں کی ہے، لیکن ہم پھر بھی لینا اس کو اس سے مستفید نہ ہو، میرے دوستوں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو حدیث پاک کی دعا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ, اب اس کا ترجمہ سنیں کہ اے اللہ ہم سخت تکلیف سے اور مشقت سے پناہ چاہتے ہیں. جہد البلاء ودرک الشقاء, جہد البلاء کی دو تفسیر ہے, دو شرح ہے. حدیث کی شرح میں تفسیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے لیے فرمایا تھا کہ ما تفسیرها, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کا لفظ فرمایا ہے. تو بھائی جہد البلاء کی دو شرح ہے, نمبر ایک قلت المال وکثرت العیال, مال کم ہے بچے زیادہ ہیں, کنبہ زیادہ ہے, آمدنی کم ہے بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, ایک درجن لڑکے ہو گئے مال ہے نہیں, تو اس سے پناہ آئی ہے کہ یا اللہ ہم کو اس سے پناہ نصیب فرما کہ اولاد زیادہ ہو اور مال نہ ہو. کتنی بڑی میرے دوستوں یہ آزمائش ہو جاتی ہے, کنبہ زیادہ ہے بچے زیادہ ہیں لیکن پورا نہیں ہو رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اولاد کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے تو پہلے مال کا ذکر فرما کر مال دیں گے اور اولاد دیں گے تو مال کو پہلے فرمایا ہے تاکہ میرا بندہ گھبرا نہ جائے. اہل استغفروا ربکم, تو تم اپنے رب سے معافی مانگو, وہ بہت بخشنے والا ہے. یمددکم باموال وبنین, وہ تمہارا مال اور اولاد بڑھا دے گا. دیکھو اللہ نے پہلے کیا ذکر فرمایا ہے, مال. یمددکم باموال ہے, مال بڑھائے گا اور اولاد بڑھائے گا. اولاد کو بعد میں فرمایا, اگر پہلے اولاد فرماتے یمددکم بنین تو بندہ گھبرا جاتا کہ اللہ میاں اولاد دے رہے ہیں تو مال کہاں سے لاؤں گا, بچے کو کھلانا بھی تو ہے کہاں سے کھلاؤں گا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی اموال و بنین, ہم ہیں پہلے مال کا تذکرہ فرمایا, اس کے بعد اللہ فرماتے کہ ہم اولاد دیں گے. وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَّكُمْ أَنْهَارًا, اور باغات بھی دیں گے اور نہریں بھی دیں گے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر میں استغفار کروں گا تو کیا میری شادی ہو جائے گی, تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں ہو جائے گی. کہا کہ قرآن پاک میں تو نہیں لکھا کہ تو بیوی بھی استغفار کرنے کی برکت سے بیوی ملے گی. تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ یمددکم باموال وبنین, اللہ تیرا مال بڑھائے گا اور تجھے اولاد دے گا, جب اولاد کا وعدہ ہوگا تو بیوی دے گا کہ نہیں بتاؤ. اگر بیوی نہیں ہوگی تو کیا تیرے پیٹ سے اولاد ہوگی؟ دیکھا آپ نے اللہ والوں کی کیسی عقل ہوتی ہے, اللہ کو کیسی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ زبردست سمجھ کی بات ہے کہ اسی آیت کے اندر بیوی دینا بھی ثابت ہے, جس کی شادی نہ ہوئی ہو یا جو ایک اور شادی کرنا چاہ رہا ہو اس مضمون کو یاد کر لے. بھائی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت تو ہے لیکن عدل شرط ہے, یہ نہیں کہ جو کم عمر والی ہے ہر وقت اسی کے بس پاس بیٹھے رہتے ہیں اور جو بڑھیا ہے اس بیچاری کا خیال ہی نہیں ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. دوسری شادی کرنا بشرطِ عدل, انصاف, انصاف اور عدل جائز ہے. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایمان اتنا کمزور ہے کہ بہت کم لوگ اس شرط کو پا سکتے ہیں, الا کوئی بہت بڑا اللہ والا ہو. ایک محدث لندن انگلینڈ میں رہتے ہیں, مولانا ایوب سورتی صاحب دامن برکاتہ ہوں, حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں, ان کی دو شادیاں ہوئی ہیں, اللہ والے ہیں. ملاقات الحمدللہ میری ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے. تو جب ان کی دو شادیاں ہوئی تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک شعر فرمایا. ان کی عمر 52 تھی, 52 سال کی عمر تھی, تو شیخ نے فرمایا کہ وہ 52 ہیں لیکن طاقتیں 25 رکھتا ہے, یعنی 25 وہ 52 ہے لیکن طاقتیں 25 رکھتا ہے, اگر یہ شیخ ہے زانی مگر 2 وائف رکھتا ہے. انگلش کا شیر ہو گیا نا. ہے انگلش میں شعر کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور انگلش اور اردو دونوں کی شادی کر دی اس کے اندر. کیسا وزن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم ہوتا تھا میرے شیخ پہ. جیسے کہ فرانس کے لوگوں نے کہا کہ حضرت وارا وہاں کی لڑکیاں ہمیں اشارہ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں سوچتی ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں جو لڑکے ہیں وہ تو بالکل آؤٹ آف اسٹاک ہو چکے ہیں اور یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یہ فل اسٹاک ہوتے ہیں, ہمیں اشارہ کرتی ہیں گناہ کی طرف. تو میرے شیخ نے فرمایا جب مجھے اشارہ کرے تو میں نے ایک شعر پڑھ لیا کرو. فرمایا کہ اس نے کہا کہ کم ہیئر, اس نے کہا کہ کم ہیئر, میں نے کہا کہ نو پلیز, اس نے کہا کہ کیا وجہ, میں نے کہا کہ خوف خدا. بس مست ہو گئے, ایسا مست ہو گئے کہ بس حضرت والا آپ نے تو ایسے زبردست ہمیں اینٹی بائیوٹک ادا فرما دیا. تو خوف خدا جب رہے گا میرے دوستو جہاں بھی بندہ رہے گا اللہ کا بن کے رہے گا, اللہ کا بن کے رہے گا. اللہ ہم سب کو ایسا خوف اپنا عطا فرما دے. اتنا ہی خوف مطلوب ہے کہ جو ہم اور ہمارے درمیان گناہ کے درمیان حائل ہو جائے. زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے کہ جناب ہر وقت کانپ رہے ہیں اور چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں خوف تاری ہے, نہ جناب ہنس رہے ہیں نہ مسکرا رہے ہیں نہ باہر جا رہے ہیں, ہر اتنا خوف قیامت کا اور آخرت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے. نہیں بھائی یہ مطلوب نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معیار بتا دیا ہے, اللہ سے اتنا خوف مانگا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک, یہ من تبعیضیہ ہے, اتنا خوف ہے اللہ آپ کا خوف تو بہت, کون اتنا برداشت کر سکتا ہے, لیکن اس خوف میں سے ہم اتنا خوف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ ما تحول به بینی و بین المعاصی, جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے, کہ جب گناہ کا تقاضا ہو آپ کا خوف کا غلبہ ہو جائے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, تو یہ خوف میرے اوپر طاری ہو جائے جس سے میں گناہ سے بچ جاؤں. بس اتنا ہی خوف مطلوب ہے. ورنہ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے مشورہ دیا ہنستے رہو بولتے رہو, ہے ہنستے کھیلتے بس اللہ والے بن جاؤ, حلال کی ہر نعمت استعمال کرو حرام کے قریب نہ جاؤ, حلال کی ایک نہ چھوڑو حرام کی قریب بھی مت جاؤ. تو میرے دوستو یہ وہ زمانہ نہیں ہے, پہلے زمانے میں خون نکالا جاتا تھا, لوگوں کا کنواں مضبوط ہوتے تھے, ہر چیز غذا میں طاقت ہوتی تھی, لیکن آج کل کی غذا کیسی ہے, ہر چیز میڈ ان ڈالٹا. آج زمانہ خون چڑھانے کا ہے, چکر آنے لگتے ہیں, کمزوری آنے لگتی ہیں, جناب کیسے کیسے امراض پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے اس زمانے کے احکام الگ تھے, اس زمانے کے احکام الگ ہیں, زمانہ بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں. اس لیے کسی سچے اللہ والے کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے. جن لوگوں نے ان زمانے کے احکام پہ عمل کیا, بغیر چھانا ہوا آٹا کھا لیا, لمبے لمبے ہزاروں ہزاروں تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس کی کلمے کی اور جناب اللہ اس میں ذات کی اور جناب دیر دیر مراقبے ہو رہے ہیں, قبر میں جا کے جو ٹوٹی ہوئی قبر میں اس میں بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہیں اور جناب سمندر میں پانی میں بیٹھ کے مراقبے ہو رہے ہیں, جن لوگوں نے خود یہ سب راستے کھول لیے اپنے لیے, تو ایسے لوگوں کے اندر خشکی پیدا ہو گئی اور آخر کار گدو بندر نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا ایسے لوگوں کو. بھائی اس زمانے میں انسان کمزور ہے. پہلے جہاں بہادر لوگ ہزار مرتبہ اللہ اللہ کہہ کر جہاں پہنچتے تھے, اس زمانے میں سو مرتبہ بھی اگر کوئی اللہ اللہ اخلاص سے کہہ دے گا تو انشاءاللہ تعالی وہیں پہنچے گا جہاں وہ ہزاروں والا پہنچا تھا. اللہ تعالی کریم ہے اور شکور ہے, اللہ اکبر, اللہ کا نام ایک شکور ہے میرے دوستو, کیسا پیارا نام ہے. وہ اللہ کی ذات جو تھوڑے سے عمل میں بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں, اللہ نے یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل, جو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے سے. تو تھوڑا سا کرو بھائی, شیخ کے مشورے سے کرو, جو شیخ نے ذکر بتایا ہے اس ذکر کو کرو, تھوڑا کرو, مشورے سے کرو, انشاءاللہ برکت ہوگی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر کے تھے اور ان کی اماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 سال کا خوید آپ کو دے رہا ہوں. چھوٹے خادم کو کہتے ہیں انس کی اماں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ له میرے بچے کو آپ دعا دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دعائیں دی. اللہم بارک فی مالہ و ولدہ و اطل عمرہ و اغفر ذنبہ. یہ بات چل رہی تھی بچے زیادہ ہوں گے مال کم ہوگا کیسے گزارا ہوگا, یہ حدیث پاک کی دعاؤں کی شرح چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں دی. دیکھیں اس دعا کے اندر بھی آپ نے مال کو مقدم فرمایا, اللہم بارک فی مالہ, اے اللہ برکت اس کے مال میں عطا فرما. کیونکہ حدیث مقتبس ہوتی ہے قرآن پاک سے, اللہ کا نبی اللہ کے کلام سے مضمون لیتا ہے. تو آپ نے ایسی ہی دعا فرمائی, اللہ مبارک فی مالی, اللہ اس بچے کے مال میں برکت دے. اب 10 سال کے بچے کو کہا جائے کہ اے اللہ اس کو خوب اولاد دے, وہ سوچے گا کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ مبارک فی مالی و ولدی, اے اللہ اس بچے کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے. واطل عمرہ, اس کی عمر بڑھا دے. وغفر ذنبہ, اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. دیکھا کیسی دعا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی لگی کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے والے جب کھجور لگاتے تھے تو پورے سال میں 1 فصل ہوتی تھی, اور وہی پودا میں لگاتا تھا تو 2 فصل ہوتی تھی. ان کے ساتھ یہ عجیب معاملہ تھا, مدینے کے اور لوگ جو درخت لگاتے تھے اگر یہ اسی کو اکھاڑ کر لگا دیتے تو پھر 2 فصلیں آنے لگتی تھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا. اور فرماتے ہیں کہ اولاد اتنی ہوئی کہ دفنت من صلبه 100 الا 2, میں نے اپنی 2 کم 100 یعنی کتنے 98 اولاد کو جو میری پیٹھ سے تھی خود دفن کیا, 98 اولاد کو خود دفن کیا. یعنی ان کی عمر اتنی زیادہ ہوئی کہ 98 اولاد کو خود دفن کیا. اور فرمایا کہ میں اتنا زندہ رہا جیتے جیتے تھک گیا. چنانچہ لکھا ہے کہ یہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں. ان کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی 3 دعائیں قبول ہو گئی تو ارج الرابعہ, 4th کی جو دعا تھی, میں اس کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں گے. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا یاد کر لیں, اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا وترک الشقا وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ملقات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جہد البلا کی 2 شرح ہیں. ایک شرح تو میں نے بتا دی کہ قلت المال و کثرت العیال, مال کم بچے زیادہ ہوں. اور دوسری شرح یہ ہے کہ ایسی مصیبت جس میں آدمی موت کی تمنا کرنے لگے, ایسی پریشانی ایسی مصیبت آ جائے. آتی ہے, بعض لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کاش ہم مر جائیں, موت دے دیجئے, اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. ایک شخص کو دمے کی بیماری تھی, سانس اندر نہیں جا رہی تھی, تو کہہ رہا تھا کہ اللہ موت دے دے, کس ڈاکٹر کو بلاؤ تاکہ مجھے موت کا انجیکشن لگا دے, میری سانس اندر نہیں جا رہی, مجھ سے برداشت نہیں ہے. تو ایسی بلا سے اللہ بچائے میرے دوستو. ودر کی شقا, اور اللہ بد نصیبی کے پکڑ لینے سے بچا. انسان بیٹھا ہے اچانک معلوم ہوا کہ کینسر ہو گیا. یہاں کراچی کا ایک نوجوان کا لڑکا اچانک مر گیا, ڈاکٹروں نے اس کا پیٹ پھاڑ کر دیکھا کہ اس کے گردے کی جو رگ تھی اس سے گردے لٹکے ہوئے تھے, اس میں کینسر ہو گیا تھا اور وہ رگ ٹوٹ گئی اور گردے گر گئے اور مر گیا. اب کسی کو کیا خبر ہے
کہ اس وقت ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے. تو وترک الشقاء، اے اللہ بد نصیبی کے پکڑنے سے پناہ دے دیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی قسمت خراب نہیں ہوگی، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، گردے خراب ہونے سے جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں گے. ورنہ جو ڈائلسس کے مریض ہوتے ہیں، خون نکالا جاتا ہے، خون چڑھایا جاتا ہے، کتنی عذیت میں ہوتے ہیں، سوکھتے جاتے ہیں، دن بدن سوکھتے جاتے ہیں، پھر آخر کار رخصت ہو جاتے ہیں. تو دو مضمون ہو گئے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. تیسرا مضمون ہے وسوء القضاء، اے اللہ ہر برے فیصلے سے ہم کو بچا. سوء قضاء کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوء قضاء کی نسبت، برے فیصلے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دیکھیں مرض کی نسبت اپنی طرف فرمائی. پیغمبروں کا ہر کلام دیکھیں، غور کرے آدمی، اس میں ادب ہی ادب ہوتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتے ہیں، فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ مجھے شفا دیتے ہیں. تو شفا کی نسبت اپنے اللہ کی طرف، مرض کی نسبت اپنی طرف، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں. تو سوء قضاء کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا. تو سوء قضاء یعنی ہم لوگوں کے حق میں جو فیصلے ہوں وہ ہمارے لیے مفید بنا دیں، کیونکہ آپ کی طرف سے سو کا استعمال جائز نہیں. آپ ہر فیصلے اچھے فرماتے ہیں، لیکن جس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اس فیصلے کو مفید بنا دیں. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا فیصلہ کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، تقدیر میں جو ہوگا تو ہوگا، ہے نا؟ تو اس کا جواب محدثین دیتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ مخلوق تو نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ خود اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. بدبختی کے فیصلے کو کاٹ کر بھائی مفید فیصلہ کر دے، کون ہے اللہ سے پوچھنے والا؟ بتاؤ، یہ معمولی چیز ہے. مولانا جلالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیسے اللہ کے عارف، زبردست اللہ کی معرفت رکھنے والے، فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ کے قضا، آپ کی قضا آپ پر حاکم نہیں. غور کریں کیسی عجیب دعا ہے. اے اللہ آپ کے فیصلہ جو ہے نا، یہ آپ کے اوپر حکومت نہیں کرتا، آپ کی قضا آپ پر حاکم نہیں ہے، آپ کے محکوم ہیں، آپ جب چاہیں اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، لیکن مخلوق نہیں بدل سکتی. پوری مخلوق مل کر کسی کی قسمت کو بدل دے یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالی نے جس کو جہنم میں لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ کر جنتی لکھ سکتا ہے. یہاں یہی مطلب ہے کہ اللہ اگر میرا کوئی عمل آپ کے علم میں ایسا ہے کہ میں کسی گناہ کی وجہ سے نہ بخشا جاؤں اور آپ نے مجھ کو دوزخی لکھ دیا ہے، تو اے اللہ آپ اپنا فیصلہ بدلنے پر قادر ہیں، میرے سوء قضاء کے فیصلے کو اپنی قدرت سے، حسن قضاء کے فیصلے سے بدل دیجئے. سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ حیات نصیب فرمائیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے اٹھا دیجئے، اور جان کو آسانی سے نکالیے، اور اپنے جلووں اور تجلیات کا مشاہدہ کرا کے ہم سب کو اے اللہ خوشی خوشی، خوشی خوشی جب ہمارا وقت آئے تو جناب شادہ اور فرحہ اور خوشی خوشی اے اللہ ہم آپ کے پاس آئے. تو دیکھ کیسی پیاری دعا ہے میرے دوستو. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فیصلہ آپ پہ حکومت نہیں کرتا، آپ کا محکوم ہے، آپ جب چاہے اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھائی اس چیز کو ہم یاد کر لیں. اور آگے حدیث پاک میں آئے کہ وہ شماعت دل آدا، دشمن کے ہنسنے سے پناہ نصیب فرما. یعنی ایسی کوئی بلا نہ آئے کہ دشمن ہنسے کہ مولانا بہت کہتے تھے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، اب دیکھو مولانا خود چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں. بتائیے دشمن ہنسے گا کہ نہیں؟ ہے جاہل تو بہت ہنستا ہے کہ دیکھو مولانا ہم کو شراب پینے سے، زنا کرنے سے، گناہ کرنے سے منع کرتے تھے، اب دیکھو مولانا خود چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ دشمن کے ہنسنے سے ہم سب کو بچا. تو بھائی آپ کے یہ سبق یاد ہو گیا، اس کو ہم یاد کر لیں، اس دعا کو، بہت ہی قیمتی دعا ہے. ہے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرما دے، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، متعلقین کو، سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں راحتیں عطا فرمائے. اے اللہ جس جو حاجت ہے اس کے حاجت پوری فرما دے. اے اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے پیارے اللہ، مہربان مالک، اپنی رحمت سے اے اللہ اگر ہم آپ کا نامی بننا چاہیں ہمیں اپنا بنا لے، زبردستی ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، زبردستی ہمیں مجبور محبت فرما دے. اے اللہ نماز کی لذت، سجدے کا مزہ، اے اللہ آپ کے نام لینے کا مزہ، روزے کا مزہ، تلاوت کا مزہ، اے اللہ انوارہ تجلیات کا مزے ہم سب کو عطا فرما دے، جو اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے نوکری میں، ملازمت میں اے اللہ تصور سے بڑھ کے برکتیں نازل فرما، حلال طیب روزگار ہم سب کو عطا فرما، جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، ان کے پاس ہے اس میں برکتیں نازل فرما. اے میرے کریم اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کا غیر سے انتظام فرما دے. اے اللہ جو رشتے کے لیے پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے، اے اللہ بہترین سے بہترین رشتہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے مجاہدین کی غیر سے نصرت فرما، مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. چھوٹی سی جماعت آپ کے لیے لڑ رہی ہے، کلمہ توحید بلند کر رہی ہے، مسجد اقصی کی حفاظت کر رہی ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما. اے اللہ ان کے نشانے درست فرما دے، جہاں وہ نشانہ لگائیں کبھی خطا نہ ہو، دشمن پہ جا کے لگے. اے اللہ اور اس دشمن کو ہلاک کر دے. اللہم سدد سهمهم. اے اللہ ان کے نشانے درست فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ دوائیوں کی قلت ہے، میرے اللہ آپ دوائی کے محتاج نہیں ہیں. اے اللہ ان کے زخم کو حکم دے دیجیے کہ وہ بھر جائیں، درست ہو جائیں، تندرست ہو جائیں. اے اللہ مجاہدین جو تکلیف ہیں ان کو کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، آرام کا ہوش نہیں، دن رات آپ کے لیے آپ کی جان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے لڑ رہے ہیں. اے میرے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے نیند میں برکت عطا فرما، ان کے کھانے میں برکت دے جو ملتا ہے. اے اللہ جو کم پانی ہے اس میں برکت دے. اے اللہ ہر شے میں برکت عطا فرما. اے اللہ فرشتے مقرر فرما دے ان کی خدمت میں. اے میرے اللہ اپنی رحمت سے مدد فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اور جو توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، اے اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما دیجیے، بامراد فرما دیجیے. دست بخشا جانب زنبیل ما. صلی اللہ تعالی علی خیر حقه محمد و علیہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.